أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور عید غدیر اور عید مباہلہ کی مناسبت سے مبارکبادی کا پیغام پہنچانے کے لیے، خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے، انشاءاللہ امام کی تشریف آوری میں تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے، انتہائی لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں سوچنے سمجھنے والوں میں سے قرار دیا، اپنی زندگی کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، دوسرے مسلمانوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں. یہ انسان کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے حالات کے اوپر ہمدردی کی نظر رکھے، مدد کرنے کی کوشش کرے، دوسروں کی زندگیوں میں بقول کسی کے آسانیاں لانے کی کوشش کرے. اس پروگرام کے ذریعے سے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان مشکلات کے ہوتے ہوئے جو ہدف اور مقصد ہے، یعنی پروردگار عالم کے دین کی سربلندی، تاکہ انسان اس کے اوپر عمل کریں اور عمل کر کے اپنے کمال کو حاصل کر سکیں، اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین ہدف کو جو ترقی ہے، تکامل ہے، اس دنیا کے اندر بھی، اس دنیا کے اندر بھی اس کو حاصل کر سکیں. ظاہر ہے کہ اس کے اندر بہت ساری رکاوٹیں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، جن میں سے کچھ کا تعلق سیاست سے ہے، کچھ کا تعلق معیشت سے ہے، اور ہم اس پروگرام میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ کچھ موضوعات کا انتخاب کریں اور ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ایک اوور آل ویو کریٹ کرنے کی کوشش کریں. کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ بھائی یہ جو آراء یہاں پہ دی جاتی ہیں اوپینینس، یہ ہماری تقریباً ذاتی اوپینین ہے، جس کی غلط اور صحیح ہونے کا امکان دونوں طرف سے ہے، تو اس کو کسی اسکول آف تھاٹ کی اوپینین نہیں سمجھا جا سکتا. اسکول آف تھاٹ جو ہوتا ہے بہت بڑا ٹائٹل ہوتا ہے، تو یہ تو ہماری ایک ذاتی سی کوشش ہے، اور اس میں یہ ہے کہ غلطی کا بھی امکان رہتا ہے. بہت سارے دوست مختلف موقعوں پہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتے ہیں، مشکور ہیں ان سب کے لیے، اور بہرحال کچھ زاویے ایسے ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہیں، دوست اس سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. بس یہی ملا جلا رجحان ہے جو ہمیں امید دلاتا ہے، اور ہم اس کوشش کو جاری رکھے ہوئے ہیں، گرچہ ہمیں معلوم ہے کہ اس سے بہتر بہت سارے وسائل موجود ہیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی ایک کوشش ہے کہ جو جاری ہے. مختلف موضوعات ہمارے سامنے اور تقریباً سبھی اہمیت کے حامل ہی ہیں، لیکن ہم کچھ کا انتخاب کریں گے، اور پہلا جو انتخاب ہوگا وہ اسی بیماری کے حوالے سے جو وائرس کے ذریعے سے پھیلنے والی بیماری ہے، COVID-19. جیسا کہ آپ نے دیکھ ہی لیا، کئی مہینوں سے دنیا اس مصیبت میں، مشکل میں مبتلا ہے، اور بہت سارے ایسے نتائج حاصل ہوئے ہیں جن کو پچھلے سال تک کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور بہت سارے ایسے نتائج حاصل ہوئے ہیں کہ جو شاید کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ چند مہینے میں یہ ہوگا. ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے لیے کم از کم خوش آیند ہیں، اور ظاہر ہے ان میں بہت بڑی ایک خبر یہ ہے کہ پاکستان اس وائرس سے بہت زیادہ متاثر نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین. یہاں ہیلتھ اور ہائیجین کا جو ایشو ہے وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے. خدا نہ کرے، نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر امریکہ کی طرح، برطانیہ کی طرح، یا حتیٰ اسکینڈینیوین کنٹریز کی طرح یہاں پر ہٹ ہوتا وائرس، تو پھر نعوذ باللہ تعالیٰ قابل تصور نہیں کیا ہونے والا تھا. لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، خدا نے متعلق کا لطف و کرم ہوا، وہ یہ کہ وائرس کا، بیماری کا بہت زیادہ اثر پاکستان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ابھی تک نہیں ہوا. پریڈکشنز بہت ہوئیں اور ایسٹیمیٹس بہت زیادہ آئے، پروجیکشنز بہت زیادہ آئیں، لیکن یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، اگر پوچھیں کہ کیا وجہ رہی، تو حقیقت یہ، جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے، ابھی تک کسی کے سامنے کوئی سرٹن پوزیشن نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن الحمدللہ رب العالمین جو بھی ہوا وہ اچھا ہوا، اور الحمدللہ بیماری میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی تعداد بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، اور خاص کر جو آسانی رہی وہ یہ کہ بیماری میں مبتلا ہو کر مرنے والوں کی تعداد دوسرے ملکوں کے مقابلے میں انتہائی کم تھی. اب یہ کوئی کلچرل ایشو ہے یا یہ کوئی اور کوئی پریکٹس ہے، کوئی ٹی بی کا جو ویکسینیشن ہے اس کا معاملہ ہے، پاکستانیوں کے کھانے پینے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے، ہمیں حقیقت یہ کسی کو کچھ نہیں معلوم یہ کیا معاملہ تھا. لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہوا، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، خیر گزری الحمدللہ رب العالمین. معیشت پہ جو برا اثر پڑا ہے ظاہر ہے کہ وہ تو پڑنا ہی تھا، لاک ڈاؤن ہوا تھا، معیشت رکی تھی، لیکن بحمد اللہ جس حساب سے ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے وہ نہیں ہوا ہے. اور یہاں پہ جب میں پہنچتا ہوں تو پھر وہی جملہ دہراتا ہوں، پاکستانیوں کے اندر ایک عجیب ریزیلینس ہے. خدا متعال نے یا تو کوئی لطف کیا ہوا ہے اس کے اوپر، وہ یہ کہ یہ مشکل میں پھنستے ہیں اور لگتا ہے کہ نعوذ باللہ اب تو ڈوبے ہی ڈوبے، پھر کوئی نہ کوئی بچا لیتا ہے، کوئی نہ کوئی نکال لیتا ہے، اور خدا متعال کوئی لطف کرتا ہے. اور لیکن بہرحال دوسرے ملکوں کی حالت کافی خراب رہی، اس کی بھی کچھ وجوہات رہی ہوں گی. مثلا امریکہ کی جو حالت تھی، برطانیہ کی جو حالت ہے، یہ کوئی اچھی حالت نہیں ہے. حتیٰ وہ ممالک جن کے اندر پہلے خطرات کم تھے، حتیٰ آئرلینڈ جیسے کنٹریز یا اسکینڈینیوین کنٹریز جن کا لگ رہا تھا کہ مور اور لیس کنٹرول ہو چکا ہے، وہاں پر بھی صورتحال کوئی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی. یعنی اگر ریشو کے حساب سے دیکھا جائے تو ڈیتھس بہت زیادہ تھیں، اور کچھ تو بڑے عجیب وجوہات تھیں جن کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہیں. مثلا آج یا کل میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ جس میں یہ لکھا کہ کچھ تو اموات وہ ہوئیں جو کرونا وائرس سے ہوئی ہیں، اور بہت ساری اموات اس وجہ سے ہوئی ہیں کہ بیماری کے خوف سے لوگ گھر سے نہیں نکلے اور اپنی بیماریوں کو اور خراب کر لیا، دوسری بیماریوں کو، یا ہاسپٹل جانے سے وہ منع کیے گئے کہ بھائی وہاں پہ وائرس کا ایشو ہے تو وہ نہیں گئے، اور انہوں نے بہت سارے مسائل اپنے لیے ایجاد کر لیے. تو بہرحال ایک کمپلیکس سچویشن رہی ہے اور ابھی تک ہے. اب یہ جو چونکہ سیکنڈ کوارٹر اب ختم ہوا ہے، تو اب اقتصاد کی صورتحال تھوڑی واضح ہونا شروع ہوئی ہے کہ کتنی خراب ہے. تو مثال کے طور پر یو کے کی اکانومی سیکنڈ کوارٹر کے اندر مور دین 20% شرنک ہوئی ہے. مور دین 20% شرنک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ملک کھڑے کھڑے 20% اپنے ریسورسز کھو بیٹھا. تو اور جیسا کہ بیان کر رہے ہیں کہ برٹش اکانومی میں یہ جو شرنک ہونا ہے یہ ریکارڈ کے حساب سے کبھی بھی کسی کے ساتھ میچ نہیں کیا جا سکتا، یہ بالکل ہی غیر متوقع ہے. ایسا نہیں کہ اس کا کوئی مثال موجود ہو. اور چونکہ سیکنڈ ریسیشن تھا کانٹریکشن کا، تو اس کا مطلب یہ کہ اب ہم باقاعدہ ریسیشن دیکھ رہے ہیں، اب ریسیشن شروع ہو گیا تعریف کے مطابق. تو امریکہ، برطانیہ اور اس ٹائپ کی کنٹریز جو ہیں وہ مشکل کے اندر، سخت مشکل کے اندر مبتلا ہیں. یا تو پوری دنیا کا شاید نظام ہی تبدیل ہو رہا ہے، تو کوئی مثلا کلائمیٹ چینج کو پوائنٹ کر رہا ہے، کوئی اس وائرس کے ایشو کو کر رہا ہے، کوئی پولیٹیکل ایشوز کو کہہ رہا ہے. لیکن بہرحال ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے، بہت بڑی چینج آ رہی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ ایسے روٹس سے آ رہی ہے جن کی توقع نہیں تھی. کہ کیا یہ روٹس بھی چینج کا سبب بن سکتے ہیں؟ تو دیکھیے کوئی جنگ نہیں ہوئی ہے، کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی ہے، اور کوئی بہت بڑا انقلاب رونما نہیں ہوا، لیکن بہرحال چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں. اب یہ کہ خدا کا کیا ارادہ ہے اور خدا متعال ان ممالک کو کہاں لے کے جائے گا اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم بہت بڑی چینج کے سامنے ہیں جو صدیوں میں آتی ہیں. اتنی آسانی سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا جتنا جو اس وقت ہو رہا ہے. اب اس میں کچھ لوگوں کو ظاہر ہے کہ پلاننگ کر کے بہتری کی طرف جانا چاہیے. پہلے بھی کہیں ایک پروگرام ہوا تھا تو اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو سمجھ میں آنا شروع ہو رہی ہیں. اب مثال کے طور پر جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ اکانومیز کو کتنا بڑا دھچکا لگا ہے، تو گولڈ کی پرائس بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور یہ خود نشانی ہے اس بات کی کہ بھائی حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. اچھا، سوئنگز بھی آتے ہیں ظاہر ہے. اب یہ خبر آ گئی کہ بھائی ویکسینیشن شاید آنے والی ہے، اب اس ویکسینیشن کی امید پہ بہت ساری چیزیں کسی اور سمجھ جائیں گی، اور خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر مہینے بھر بعد کے بعد پتہ چلا کہ بھائی اس ویکسینیشن سے بھی کوئی کام حل نہیں ہو رہا، تو لیجئے پھر ایک اور مصیبت شروع ہو جائے گی. تو بظاہر حالات کنٹرول میں آتے نظر نہیں آ رہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی ہم COVID-19 سے پہلے کی پوزیشن پہ کب جائیں گے, تو وہ تو خیر قطعاً بات ہے کہ اس سال دو سال سے پہلے کوئی جانے والی بات نظر نہیں آ رہی یہاں پہ. تو ہمیں اسی ڈائلیما کے اندر رہ کر اپنے کاموں کو بڑھانا پڑے گا. اور اسی کو بڑھاتے ہوئے اب میں محرم الحرام کے حوالے سے بھی چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد آل محمد. بہر ہم لوگوں کے سامنے جو بہت بڑا ایک ایشو ہے وہ یہ کہ بھائی محرم الحرام کی جو عزاداری ہے, اس عزاداری کے سلسلے میں قانون کیا بنیں گے, اس عزاداری کے سلسلے میں طریقہ کار کیا رہیں گے. بحمداللہ پاکستان کی صورتحال کافی بہتر ہے الحمدللہ رب العالمین. تو تھوڑی بہت بھی اگر احتیاط ہم کر لیں تو انشاءاللہ کوئی بڑا نقصان شاید نہیں ہونے والا انشاءاللہ تعالی سید الشہداء کے صدقے میں. تو پاکستان میں میرا اپنا خیال ہے کہ ہم کافی بہتر صورتحال میں ہیں, عزاداری جلوس وغیرہ نہ اس طریقے سے جس شان و شوکت کے ساتھ عظمت کے ساتھ ہوتا تھا, اس میں شاید فزیکلی کوئی کمی آئے, ظاہر اسپریچول کمی تو نہیں آئے گی, فزیکلی شاید کچھ کمی آ جائے, لیکن بہرحال دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی بہتر ہے. جو زیادہ سختی میں آئے ہوئے ہیں وہ حتیٰ ہمارے جو مراکز ہیں وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے. مثلا کربلا کے اندر ہے, عراق کے اندر, مجموعی طور پر ایران کے اندر, جہاں ابھی تک بیماری کنٹرول میں نہیں آئی ہے اور تعداد بڑھ رہی ہے, اموات بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بہت ساری پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لوگوں کو. اور جس طریقے سے 40 کا معاملہ تھا وہ بھی کافی مشکل میں رہے گا. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا نے متعال لطف فرمائے. لیکن بہرحال جو اس وقت ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے, البتہ اس میں بھی کوئی لطف ہے یقیناً, میں اپنے جملے کو صحیح کروں, وہ یہ کہ لطف خدا صرف ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. خوشی میں بھی لطف ہوتا ہے, غم میں بھی لطف ہوتا ہے, آسانی میں بھی لطف خدا ہوتا ہے, سختی میں بھی لطف خدا ہوتا ہے. وہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے انتہائی بلند جملات ہیں کہ ہم نے حسن اور خوبصورتی کے سوا کچھ نہیں دیکھا, تو یہ حسن اور خوبصورتی ایک ہماری فہم کے مطابق ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہے, اور ایک حسن و خوبصورتی وہ ہوتی ہے جو الہی بصیرت والوں کے نزدیک طے ہو رہی ہوتی ہے. تو جو کچھ ہے لطف خدا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے محاورتی جملات جو ہیں وہ بعض اوقات غلط ہوتے ہیں, جیسے میں نے ابھی جملہ استعمال کیا, صحیح نہیں ہے. جو کچھ ہے لطف خدا ہے, باقی یہ ہے کہ کچھ کو ہم سمجھ پاتے ہیں, کچھ کو ہم نہیں سمجھ پاتے, تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اور ہو گیا. تو بہرحال جو مراکز ہیں وہاں پر بیماری کا ابھی اثر ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ پابندیاں رہیں گی. اور جو دوسرے ممالک ہیں جیسے ویسٹرن کنٹریز ہیں, آسٹریلیا جیسے سخت مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اور میلبرن وغیرہ میں حتیٰ نائٹ کا کرفیو میں نے سنا ہے کہ تھا اور کہیں پہ پڑھا بھی تھا, اور امریکہ کے اندر, یو کے وغیرہ کے اندر, تو کافی احتیاط کرنی پڑے گی لوگوں کو, کافی زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی. اور میرا اپنے خیال ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں ہم یہ کہیں کہ بھائی چونکہ سید الشہداء کا معاملہ ہے تو ہمیں اپنی جان کی قربانی دینی ہوگی. اگر سید الشہداء کا حکم ہو اور ان کے خاندان کا حکم ہو کہ جان قربان کرنی ہے, تو یہ تو فخر ہے ہمارے لیے. الحمدللہ رب العالمین, جو شہادتیں ہوئی ہیں ان شہادتوں پہ کبھی افسوس نہیں کریں گے ہم, ان شہادتوں پہ ہمیشہ ہم فخر کریں گے. ہاں ہمیں لوگوں کی تکلیف کے اوپر غم ہے, لیکن شہید ہونے پہ کبھی غم نہیں ہوگا. تو اگر معاملہ یہ ہو کہ ہمیں سید الشہداء کے نام کے دفاع کے لیے, قبر کے دفاع کے لیے, ان کے کاز کے دفاع کے لیے جان قربان کرنی ہے, بحمداللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. جیسا کراچی میں مثلا بم دھماکے ہوئے اور عاشور کے دن ہوا, اور اس کے بعد چہلم میں وہ جم میں غفیر تھا جو کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. لیکن یہ وہ معاملہ نہیں ہے. یہاں پر سید الشہداء کا نام خطرے میں نہیں ہے, نعوذ باللہ تعالی, یا ان کی عزاداری خطرے میں نہیں ہے, یا ان کی قبر مقدس کے اوپر کوئی خطرہ نہیں ہے. نہیں, یہاں پہ ایک جسمانی خطرہ ہے, ہماری صحت کے لیے ایک خطرہ ہے, اور اس صحت کے خطرے کے پیش نظر پابندیاں جو ہیں ان کو قبول کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اچھا, ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی سید الشہداء کا تو نام خود شفا ہے. تو اس کا بہت واضح ایک جواب ہے, وہ یہ کہ سید الشہداء کا نام شفا ہے, لیکن سید الشہداء یہ نہیں فرمایا کہ تم بیمار ہو عمدن پھر میرے نام سے یا میری خاک سے شفا حاصل کرو, یہ نہیں فرمایا. اگر کسی بھی وجہ سے بیمار ہو جائیں, سید الشہداء کا نام شفا ہے, سید الشہداء کی خاک شفا ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. ان کی خاک کو خدا نے متعال نے شفا قرار دیا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن یہ کہ سید الشہداء نے ہم سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے آپ کو بیمار کرو. اب اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ہم سید الشہداء کے نام کی خاطر یہ کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے عرض کیا نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ تعالیٰ، اگر ان کا نام خطرے میں ہوتا تو ہمارے جیسے حکم دیتے، عرض کرتے، مشورہ دیتے، تجویز کرتے کہ بھئی ہم جانے قربان کریں تاکہ ان کے نام گرامی کا دفاع کریں، لیکن نام کو کوئی خطرہ نہیں الحمدللہ رب العالمین، عزداری کو کوئی خطرہ نہیں الحمدللہ رب العالمین. تو یہ جو جز وقتی پابندیاں ہیں ان کو کچھ قبول کیا جائے، لیکن منعقد ضرور کیا جائے، اصولوں کے تحت، ضوابط کے تحت منعقد کیا جائے. تو مثلا اگر کسی کے گھر میں سالانہ مجلس ہوتی ہے، اتنے لوگوں کو دعوت نہ دیں، کم لوگوں کو دعوت دیں، گھر پہ نہیں کریں، امام بارگاہ میں کر لیں، گھر پہ کر رہے ہیں تو بہت محدود لوگوں کے ساتھ، بس فیملی کے لوگوں کے ساتھ کر لیں، لیکن اس رسک کو نہ لیں کہ ہم لاپرواہی دکھائیں، لاپرواہی نہ دکھائیں، اصول کے خلاف ہے، اہل بیت کی حکمتوں کے خلاف ہے. جو علماء بابصیرت نے اور بافہم علماء نے احکام جاری کیے ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی طرف سے، رہبر معظم کی طرف سے، ان سب میں تاکید اس بات پر ہے، وہ یہ کہ بھائی فکر اہل بیت اطہار منطقی ہے، لوگوں کے سامنے یہ ظاہر نہ ہو کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والے منطق قبول نہیں کرتے، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوگا. تو ہم منطق قبول کرتے ہیں، ہم اصولوں کو قبول کرتے ہیں. اصلاً یہ علم جو طب ہے، کیا یہ خود اہل بیت اطہار علیہ السلام کا عطا کیا ہوا نہیں ہے؟ کیا اس میں کچھ کم کنٹریبیوشن ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا؟ ہزاروں احادیث ہمارے پاس موجود ہیں جن کا براہ راست تعلق طب سے ہے. تو یہ سب جو احکامات اہل بیت اطہار نے ہمیں دیے ہیں، وہ صحت کے لیے دیے ہیں، ہماری تندرستی کے لیے دیے ہیں. تو اگر ان سے کوئی پوچھے کہ بھئی ہم کوئی کام کریں جس سے ہماری صحت تندرستی کو خطرہ لاحق ہو، ان کے نزدیک حرام ہوتا ہے. ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے، جس کی خاطر آپ ایک محدود طریقے سے برگزار کریں گے، پروردگار عالم انشاءاللہ اسی کو قبول کرے گا. اور جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یہی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے اور آن لائن اسٹریمنگ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے ساتھ مشغول کیجئے، بلکہ کچھ فائدے تو ایسے ہوئے ہیں کہ جو پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. تو مثلا میں حساب لگا رہا تھا کہ کچھ دن پہلے جب مولا امام ششم سلام اللہ علیہ کی شہادت تھی، تو ہم 8 ملکوں میں تو شاید ہم نے عرائض پیش کیے، تو عام دنوں میں تو ہم 8 ملکوں میں نہیں جا سکتے تھے. تو الحمدللہ رب العالمین اس میں برکتیں کچھ اور طریقے سے آئی ہیں، تو ان سب کو استعمال کیا جانا چاہیے. اور انشاءاللہ سید الشہداء کی عزاداری میں شریک رہیں گے ہر طریقے سے جو بھی ہو سکتا ہے. پاکستان میں نے عرض کیا پابندیاں الحمدللہ اتنی ضروری نہیں ہیں، چونکہ صورتحال یہاں بہتر ہے. ہاں مثلا ماسک لگانا چاہیے، سینیٹائزر کا استعمال ہونا چاہیے، اور جو تھوڑا بہت ڈسٹینسنگ کا خیال کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ صورتحال بہتر ہے. ماسک کو بھی اگر ہم ایمفیسس کر لیں گے تو کافی حد تک صورتحال پاکستان کی حد تک عرض کر رہا ہوں بہتر رہے گی، باقی جو دوسرے ممالک ہیں ان کو اپنے طور پہ دیکھنا ہوگا. بہرحال یہ دو ٹاپک اور بہت اہم ٹاپک جو اب ہمارے پاس ہے، وہ بیروت کے اندر ہونے والا بم دھماکہ ہے. چند نکات اس سلسلے میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انتہائی سنگین نوعیت کا واقعہ پیش آیا اور پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف گئی، اور جس کے اندر سینکڑوں لوگ، حقیقت یہ ہے کہ دنیا سے گئے، اور ہزاروں لوگ زخمی ہوئے، اور پھر کہنا پڑے گا کہ دسیوں ہزار اور شاید لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے. اتنے بڑے اسکیل کے اوپر تباہی ہوئی اور اتنا بڑا دھماکہ ہوا، جس کی کچھ ظاہر ہے کہ اسٹیٹسٹکس ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہیں. 2700 ٹن ایسا مواد کہ جس کی بارودی صلاحیت TNT کے 2/3 ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی آپ کے پاس TNT ہو یا مثلاً عام بارود ہو اور وہ آپ کسی جگہ اسٹور کریں، تو اس کی بہت پریکاشنز ہیں کہ بھئی آپ کے پاس 2 کلو ہو یا 4 کلو ہو، یہ بہت بڑا دھماکہ بنے گا 2-4 کلو سے بھی. یہ کہ یہ بات ٹنوں میں جائے اور ہزاروں ٹن کے اندر جا رہی ہے. 2700 ٹن، یہ 2700 ٹن تقریباً 1800 TNT بنتا ہے، چونکہ امونیم نائٹریٹ کی جو صلاحیت ہے وہ 2/3 ہے TNT کے تقریباً. تو 1800 1800 ٹن TNT یہ کسی فوجی یونٹ کے پاس ہوگا، یعنی بہت بڑا کوئی ذخیرہ ہوگا فوج کا جس کے پاس یہ ہوگا، تو اس کے حساب سے پریکاشنز ہوں گی۔ اب ظاہر ہے کہ ہم تو اس کے ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ کیا ہوں گی، لیکن پورٹ کے اندر یہ بم پڑا رہے اس لیول کا، تقریباً ایٹامک بم ٹائپ کی ایک چیز، اور 6 سال سے پڑی رہے۔ اور وہ آئی کیوں تھی یہاں پر؟ وہ آئی اس لیے تھی کہ ایک شپ جارجیا سے نکلی تھی، سینٹرل ایشیا کے کنٹری جارجیا سے، اس نے جانا تھا موزمبیق، اس کا کوئی تعلق بیروت اور لبنان سے نہیں تھا۔ اور کسی ایک موقع کے اوپر بظاہر پانی کا جہاز خراب ہو جاتا ہے، اور وہ پانی کا جہاز اینکر کرتا ہے بیروت کے اوپر، اور چونکہ یہ مواد اس کے پاس تھا اور یہ پانی کے جہاز کے لیے انتہائی خطرناک تھا، تو وہاں سے ڈی لوڈ کر کے اس کو پورٹ پہ رکھوا دیا گیا، اور اس کے بعد پانی کا جہاز خراب ہو گیا، اور جو پانی کا جہاز تھا اس کا اونر اس کو چھوڑ کے چلا گیا، اور یہ جو مواد تھا وہ یہیں پڑا رہ گیا، نہ کنٹری آف اوریجن نے اسے لیا، نہ کنٹری آف ڈیسٹینیشن نے اس کو لیا، نہ لبنان کی حکومت نے اس کو ڈسپوز کیا، اور نہ اس کو محفوظ طریقے سے رکھا۔ کتنے عرصے کے لیے؟ 6 سال کے لیے۔ یہ اگر کوئی کسی مووی کے اندر بھی یہ بنائے تو اس کے پلاٹ کے اوپر بھی کوشچن کرنا پڑے گا کہ بھائی پلاٹ تھوڑا سا بہتر بناؤ جو کم از کم گلے سے تو اترے، نہ کہ یہ پلاٹ نہیں ہے مووی کا بلکہ یہ ریالٹی ہے، یہ امیزنگ ریالٹی ہے اور افسوسناک ریالٹی ہے، اور بالکل صاف نظر آ رہا ہے جو ابھی تک میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھائی کوئی ہے جو اس مٹیریل کو یہاں پہ روکے ہوئے ہے، ورنہ 6 سال تک اس خطرناک مواد کا یہاں پہ ہونا کوئی کوشچن نہیں ہے، اصلا عقل نہیں ہے اس کے اندر۔ تو قطعی بات ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے یہاں سے بیٹھ کے دور سے، وہ یہ کہ نہیں، یہ نارمل نہیں ہے، ایبسولوٹلی اب نارمل ہے، یہ کوئی نارمل پروسیجر نہیں ہے کہ اس ٹائپ کا خطرناک مواد اتنی بڑی کوانٹٹی کے اندر بغیر کسی حفاظتی تدبیر کے پورٹ کے ایک گودام کے اندر 6 سال پڑا رہے۔ بھائی تو اس گودام نے کچھ اور بھی تو کرنا تھا، یہ پورٹ کوئی دنیا کی بہت بڑی پورٹ نہیں ہے، ایک چھوٹے سے ملک کی پورٹ ہے، اور اس پورٹ سے اس کی 80% امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہے، تو اس پورٹ کا تو ایک ایک گودام بہت زیادہ یوزفل ہوگا اس پورٹ کے لیے، تو اس نے 6 سال سے اس گودام کو بلاک کروایا ہوا ہے، کوئی سینس نہیں بن رہی، سوائے اس کے کہ کوئی پارٹی ہوگی جو اس کو یہاں پہ رکوانا چاہ رہی ہوگی، اور وہ پارٹی کسی موقع کا انتظار کر رہی ہوگی کہ جب وہ موقع آئے تو وہ اس کو صحیح ٹرمز کے اوپر اپنے فائدے میں استعمال کر لے۔ اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ بھائی کون سی ٹرمز تھیں جس کے اوپر یہ استعمال ہوا، اور اس سے کس نے کیا فائدہ اٹھایا۔ تو شاید میں پہلے آپ کی خدمت میں کبھی عرض کر چکا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں وہ انویسٹیگیشن کے اندر سب سے پہلا سوال جو اپنے آپ سے کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے سوالوں میں سے وہ یہ ہے کہ بھائی اس واقعے سے فائدہ کسے ہوا، تو کیا اس واقعے سے بیروت اور لبنان کے لوگوں کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ بیچارے سراسر نقصان میں گئے، جانی نقصان ہوا ہے، مالی نقصان ہوا ہے، اربوں ڈالر کا مالی نقصان ہوا ہے، اونلی پورٹ ان کی ختم ہو گئی ہے، اب یہ ملک کیسے سروائیو کرے گا، اس کے سامنے کوشچنز ہیں۔ جو وہاں پہ حتیٰ گودام میں گرین اور گندم وغیرہ رکھا ہوا تھا جو اس ملک کی غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے والا تھا، وہ بھی تباہ ہو گیا ہے، اب یہ کیا ہونے والا ہے؟ اس ملک کا سراسر نقصان ہوا ہے۔ تو ہم یہ کہیں کہ لبنان کی حکومت نے جان بوجھ کے یہ کیا ہو، یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہے، یہ کسی ایسے پارٹی نے کیا ہے جس کا لبنان اور لبنان کی عوام سے ہمدردی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ درحقیقت لبنان اور لبنان کی عوام کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ اور اگر اتنا ہی انالیسس ہو تو پوائنٹ ہو رہا ہے اسرائیل، اور اگر اس جارجیا اور موزمبیق والی کہانی کو بیچ میں لے کر آئیں، نو وے کہ یہ روٹین میں ہوا ہے۔ تو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی دشمن نے اس سے فائدہ اٹھایا، کیوں اس ٹائم کے اوپر فائدہ اٹھایا ہے؟ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو اس کے بغیر وہ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلے بھی لبنان کے اندر وزیر اعظم کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد کئی سال کے لیے لبنان مشکل کے اندر چلا گیا تھا، ایک دفعہ پھر یہ کام ہوا ہے. اس دفعہ ایک شخص قتل نہیں ہوا ہے بلکہ ایک قوم قتل کی گئی ہے اور اس کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ساری کارروائی کر کے اسرائیل یا اس کے جیسے صہیونی اور اداروں نے لبنان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ کو حزب اللہ کی حمایت چھوڑنی پڑے گی. ہم جانتے ہیں کہ لبنان کی تاریخ میں اس سے پہلے بھی دھماکوں کے ذریعے سے تبدیلی لائی گئی ہے. اس سے پہلے لبنان کے وزیر اعظم کو دھماکے کے اندر مارا گیا تھا، جس کے بعد کئی سال کے لیے لبنان ایک کرائسس کے اندر چلا گیا تھا. ایک بار پھر یہ کام انجام پایا، ایک بار پھر ایک دھماکہ ہوا ہے اور اس دفعہ دھماکے میں ایک آدمی نہیں مرا ہے بلکہ ایک قوم ماری گئی ہے، اس کے مستقبل سے کھیلا گیا ہے. اور تقریباً بات واضح ہے کہ صہیونی حکومت اس کے اندر ملوث ہے، کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ہی ثابت بھی ہوگا. انہوں نے سب سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھایا ہے. اب یہ کہ انہوں نے اس کام کو کیوں کیا اور اس ٹائم پر کیوں کیا، تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ جو لبنان اور صہیونی حکومت کے درمیان معاملات چل رہے تھے وہ معاملات کیا تھے. اور وہ معاملات یہ تھے کہ ایک لبنانی حزب اللہ کے مجاہد کو شہید کیا گیا تھا اور حزب اللہ نے اس کا جواب دینا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کو سخت تنگی کا سامنا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو حکومت بنی تھی، وزیر اعظم تھے، یہ حزب اللہ کے سپورٹڈ تھے اور یہ ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا تھا کہ ہم کس طریقے سے اس بندے کو یہاں سے اٹھائیں. اور ہم جانتے ہیں کہ حزب اللہ کئی دفعہ یہ کہہ چکے تھے کہ ہم شہید قاسم سلیمانی کے بعد صہیونی ریاست کے معاملے میں آخری مہازرائی کی طرف جائیں گے. یہ وہ حالات تھے جن کے اندر رہتے ہوئے صہیونی حکومت نے، جس کے لیے 6 سال سے تیاری کی ہوئی تھی، اس حربے کو اب استعمال کیا. اور اس کے ذریعے انہوں نے سمجھا کہ یہ تمام مسائل وہ حل کر پائیں گے، مثلا شہید قاسم سلیمانی کے معاملے میں، اس لبنانی مجاہد کے معاملے میں، لبنانی حکومت کو تبدیل کرنے کے معاملے میں، یہ سارے اہداف وہ حاصل کر لیں گے. اور کچھ میں پروپیگنڈا کرنے میں وہ کامیاب بھی ہوئے. جیسے ہی بم دھماکہ ہوا، سعودی میڈیا، صہیونی میڈیا حزب اللہ کو بلیم کرنے لگا. اور پہلے ہی لبنان کے اندر انہوں نے ظاہر اپنے گماشتے بٹھائے ہوئے تھے جو فوراً مظاہرے کرنے کے اوپر آ گئے اور حزب اللہ کی توہین کرنا شروع کر دی. البتہ بہت سارے مظاہرہ کرنے والے حزب اللہ سے کوئی سروکار نہیں رکھتے تھے، ان کو صرف اس بات سے سروکار تھی کہ 6 سال تک لبنانی حکومت نے اس بم کو یہاں پہ کیوں رکھا، اس تقریباً بم کی صورت رکھنے والے مواد کو یہاں پہ کیوں چھوڑا گیا. نیگلیجنس ہے یہ، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، یہ نیگلیجنس ہے. البتہ یہ نیگلیجنس، میں نے عرض کیا، یہ نیچرل کوئی نیگلیجنس نہیں ہے، پراپر ایک پلاننگ ہے. کوئی گروپ تھا جو اس کو یہاں پہ رکھنا چاہتا تھا تاکہ اس کو استعمال کریں. تو بہرحال ایک پریشر ڈیولپ ہوا، اور اس پریشر کے اندر شاید میں یہ کہوں گا کہ شاید حزب اللہ نے بھی اپنے سپورٹڈ حکومت کو یہ کہا ہو کہ آپ کے لیے اترنا بہتر ہے، چونکہ بہرحال ایک نیگلیجنس ہوئی ہے اور دشمن کی سازش کو سمجھ لینا چاہیے تھا اور اس کو یہاں سے ہٹانے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی، لیکن بہرحال نہیں ہوا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ تمام تر تیروں اور شمشیروں کا رخ صہیونی حکومت نے چاہا کہ سب کا سب حزب اللہ کی طرف ہو جائے، اور اپنی دانش میں بہت بڑا مکر کر لیا، اپنی دانش میں بڑا فریب کیا اور حزب اللہ کو پھنسانے کی کوشش کی تاکہ وہ لبنان کی نظروں میں گر جائے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے، اس طرح کے مکر و فریب یہ لوگ کرتے رہتے ہیں، ان کی زندگی بھری ہوئی ہے ان مکر و فریب سے. قرآن کریم فرماتا ہے تم ہر روز ان کے مکر و فریب میں سے ایک نئی چیز دیکھو گے. تو یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. اب یہ تھا کہ خوبصورت کام یہ ہے اور سیکھنے کی جگہ یہ ہے کہ حزب اللہ نے اس کا جواب کیسے دیا. میں بہت دفعہ اپنے ذہن میں سوچتا ہوں، کاش ہم لوگ جو پاکستان کے اندر ہیں، دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر لوگ ہیں، اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، ایک خاص اسلام کی فکر کو لے کر چلنے والے لوگ ہیں، انہیں چاہیے حزب اللہ سے سیکھیں، ہمیں چاہیے واقعی سیکھیں ان کے لیڈرز کس طرح بات کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے پلان کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طریقے سے اپنی اہداف کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو کتنا اچھا لگتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جذبات میں آ کر بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے نعرے، بڑی بڑی دھمکیاں، الٹیمیٹمز، یہ سب نہیں دیتے، بہت کیلکولیٹڈ کام کرتے ہیں. تو میں جو پاکستان میں ہمارے اہل بیت کے چاہنے والے سرکردہ افراد ہیں، ان کی خدمت میں بھی عرض کروں گا. ظاہر ہے بہت بزرگ ہیں ہم، تو اس بات کو ان کے سامنے صرف عرض کریں گے اور اپنی اوپینین کو پیش کریں گے، بلکہ ان سے بھی نہیں کہیں گے، اپنے ہی طور پر بس کہیں گے، وہ یہ کہ بھائی دیکھیں کہ یہ لوگ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. اب کوئی یہ کہے کہ لبنان کی عوام جذباتی نہیں ہے، پاکستان کی عوام جذباتی ہے، لہذا پاکستانی عوام کے سامنے جذباتی باتیں کرنی چاہیے، نہیں میرا نہیں خیال، پھر وہ لوگ بھی اتنے ہی جذباتی تھے، لیکن اس انقلابی قیادت نے اس بات کو سمجھا کہ کام جذبات سے نہیں ہونا چاہیے اس جگہ کے اوپر، یہاں عقل اور منطق ہونی چاہیے، شعور ہونا چاہیے، اور اس شعور کے ساتھ خلوص ہونا چاہیے، جس کے بعد جذبات بنیں گے اور وہ جذبات کنٹرولڈ ہوں گے اور صحیح جگہ پہ چلیں گے۔ تو انہوں نے جواب کیسے دیا؟ سب سے پہلے تو ظاہر ہے کہ سید مقاومت نے تقریر کی اور انہوں نے اس کے اندر لوگوں کو تعزیت پیش کی، اس کرائسس کو دکھانے کی کوشش کی کہ بھئی یہ کرائسس کیا ہے، اور انہوں نے بجائے یہ کہ دھمکیاں دیتے، الٹیمیٹمز دیتے، یا جنہوں نے سازش کی تھی ان کو بہت زیادہ مثلاً اپنے ہم لوگ کہتے ہیں تحقیر کرتے، انہوں نے یہ سب نہیں کیا، انہوں نے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھو بھائی اس طرح سے ہوا ہے، ہمارا وہاں پہ کوئی اسٹیک نہیں تھا، یہ کہ ہم نے وہاں پہ اسلحہ رکھا تھا، وہاں پہ کوئی چیز نہیں تھی ہماری، اور ہم اس پروڈکٹ سے اتنے زیادہ انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے، ہمارا دشمن کو ہدف، ہمارا ہدف کچھ اور ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو انہوں نے کام کیا وہ یہ کہ ہم کسی بھی طریقے سے، کسی بھی نے بھی سازش کی ہے، ہم لوگوں کا ساتھ دیں گے اور ان کی مشکل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو انہوں نے مخالفانہ جذبات کو بھڑکانے کے بجائے لوگوں کی ہمدردی، اور لوگوں کی ہمدردی میں جو کام کرنا تھا اس کی طرف توجہ دی۔ اب یہاں پہ مجھے ایک آیت کریمہ یاد آتی ہے، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا وہ زمین پہ باقی رہے گا۔ مکاری نہیں کریں، خلوص کے ساتھ آئیں، لوگوں کی زندگیوں کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ کو خدا جتوائے گا، آپ کو خدا جتوائے گا۔ اور کوئی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اندر ان کے منفی جذبات کو ابھارنے کی کوشش کریں یا اپنے لیے ان کے جذبات کو چھیڑنے کی کوشش کریں، البتہ جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ لوگ کرتے بھی ہیں۔ اور ایک تقریر ابھی ڈیو ہے، سید مقاومت چند دنوں کے اندر دوسری تقریر کرنے والے ہیں، ممکن ہے اس کے اندر وہ اسرائیل کے خلاف اپنی لمبی حکمت عملی کو بیان کریں۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس واقعے سے پہلے ان کی ایک تقریر تھی جو انتہائی اہم تقریر سمجھی جا رہی تھی، جس کے اندر عین ممکن ہے کہ انہوں نے اپنی کسی لمبی حکمت عملی کو بیان کرنا تھا، جس کو روکنے کے لیے صہیونی ریاست اور دشمنوں نے یہ دھماکہ کیا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ رکے گا نہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے پوسٹپون ہوگا اور پھر دوبارہ سامنے آئے گا، یہ مکر و فریب چلتے رہتے ہیں، وہ اپنے موقع کے اوپر اپنے کام کو کر لیں گے۔ تو میرا اپنے خیال ہے سیکھنے کی گنجائش یہاں پر ہے کہ لوگوں کا ساتھ کیسے دیا جاتا ہے، کنٹرول بیہیویئر کیسے دکھایا جاتا ہے۔ جب تک آپ تیار نہیں ہیں آپ کوئی اعلان نہیں کریں، اور اب جو ان کی تقریر آئے گی وہ انتہائی اہم ہوگی، کہ جس کے اندر عین ممکن ہے کہ وہ مستقبل کے لیے اپنے منصوبے کا اعلان کریں، اور عین ممکن ہے کہ کچھ تحقیقات انجام پائی ہوں جس کے اندر مجرموں کو معین کیا جائے، جس کی انہوں نے بہت زیادہ تاکید کی ہے کہ جو بھی اس غیر ذمہ دارانہ حرکت کا ذمہ دار تھا، باعث بنا، اس کو سزا ملنی چاہیے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ ایک اور ٹاپک تھا جو آج کے وقت میں تھا، اور بس وقت اختتام پر ہے، میں ایک آدھ ٹاپک کی طرف آپ کی توجہ اور لے کے جاتا ہوں اور انشاءاللہ اختتام پذیر کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لبنان کے حوالے سے ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو یہاں پر ذکر کیا جانا چاہیے، وہ فرانس کی منافقانہ حرکت ہے، بہت بڑی منافقت دکھائی انہوں نے۔ یہ جتنے مغربی ممالک اس ٹائپ کے ہیں، اس ایک بلاک کا حصہ ہیں، ان کی منافقت بہت عجیب ہے۔ یعنی فرانس وہ ملک ہے جس نے کالونی بنایا تھا لبنان کو، استحصال کیا اس کا، اور اب اس کا صدر فرانس واپس آتا ہے، دورہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، بے حیائی کی حد ہوتی ہے۔ تم وہ تھے جس نے اس کو کالونی بنایا تھا، اور تم اس کے اندر فریکچرڈ نظام چھوڑ کے چلے گئے، وہ ملک ابھی تک تمہارے بنائے ہوئے فرسودہ نظام کی زد میں بیٹھا ہوا ہے اور پنپ نہیں پا رہا ہے، اس کے بعد تم مصیبت کا سبب بننے کے ہوئے آتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نجات دلانے آیا ہوں، اور اس کے بعد وہ ملک کو کہتا ہے کہ ہم پیسہ اس کو دیں گے جو یہ کرے گا وہ کرے گا۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو حکومتیں کرپٹ تھیں یہ کس کی زیر نگرانی کام کر رہی تھیں؟ اگر فرانس یہ کہہ رہا ہے کہ اب ہم یہ کریں گے، اب ہم تو تم 40 سال سے تو کون کر رہا تھا پھر یہاں پہ؟ یہی تو تھا جو سب کچھ کر رہا تھا، یہی تو تھے جنہوں نے یہ سارا نظام بنا کے رکھا ہوا تھا، اور یہی تھے جو فاسد حکومتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، یہاں سے لوگ بھاگتے ہیں، انہیں کے ملکوں میں جا کے بیٹھتے ہیں۔ تو اب وہ آ کر کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نجات دیں گے؟ واقعاً یہ منافقت کی حد ہے۔ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ مثلا کسی بھی ملک کے اندر آپ چند لوگوں کو تیار کریں، وہ جو آپ کہیں گے وہ کر لیں گے، وہ پرانا حربہ 1953 میں مثال کے طور پر ڈاکٹر مصدق کے خلاف جو بغاوت رونما کی گئی، کرائے کے چند لوگ گئے، انہوں نے یہ کام کر دیا، وہ آج بھی ہو سکتا ہے. تو چند مجھے تعجب نہیں ہوا جب میں نے سنا کہ چند لبنانیوں نے فرانس کے صدر سے دعوت دی ہے، فرانس کے صدر کو، اور ایک موومنٹ چلائی ہے، اس کو ہزاروں سگنیچر لکھ کے دیے ہیں کہ فرانس اس ملک کے اوپر دوبارہ قبضہ کر لے. ذرا سوچئے، اس آئیڈیا کو سوچ کر انسان کو آگ لگنے لگتی ہے. مثلا آپ پاکستان میں ہیں، آپ کو آزادی ملی 1947 میں اس انگلستان کے ظلم سے، اور آج کسی واقعے کے اوپر مثال کے طور پر انگریز انگلستان کا وزیر اعظم اور آئے اور کہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور کچھ لوگ اس سے کہیں کہ بھائی دوبارہ قبضہ کر لو اس ملک کے اوپر. کسی بھی آزاد انسان کی عقل میں یہ بات نہیں آتی. تو لبنان سازشوں کی زد میں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی جس طرح پرانی سازشیں ناکام ہوئی تھیں، ابھی بھی ناکام ہوں گی. الحمدللہ ہم چونکہ ولایت فقیہ کے معتقدین میں سے ہیں اور ہم حمایت کرنے والوں میں سے ہیں، تو میں تمام دوستوں سے عرض کروں گا وہ یہ کہ دعا کریں ان سب کے دلوں کی تقویت کے لیے. الحمدللہ یہ لوگ بنیان مرصوص کی طرح ہیں، الحمدللہ خدا کی یاد میں مضبوط ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو دعا کریں کہ خدا انشاءاللہ ان کے ارادوں کو اور مضبوط کرے، مقاومت کے رہبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو، اور انشاءاللہ ان کے دلوں کو تقویت کرے، اور یہ پورا نظام انشاءاللہ تعالی اس طرح ظلم کا خاتمہ کرے جس طرح سے وقت کے امام کی آواز ہے، یملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما بجورا. انشاءاللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. بس اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے، ایک بہت بڑا کام جو اس دوران میں ہوا، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنے زیادہ واقعات ہوتے ہیں کہ انسان اس کو ریکیپ بھی نہیں کر سکتا اتنی جلدی میں، لیکن بہرحال اہم کاموں میں سے ایک کام چائنا اور ایران کے درمیان ہونے والے اقتصادی معاہدے ہیں، یہ بہت اچھا کام ہوا جس کے نتیجے میں ایران کے پاس ایک بہت بڑا آپشن کھلا ہے، اور چائنا نے گویا سمجھ لیجئے کہ امریکہ کے سامنے اعلان کر دیا کہ بھائی اب ہم جو مرضی آئے گی ہم کریں گے، اور تم ہمیں کچھ نہیں روک سکتے. اور حقیقت بھی یہی ہے، امریکہ کے پاس حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اب کچھ نہیں بچا، وہ جو نمائشی دانت تھے تو نمائشی دانت بھی ختم ہو گئے. تو صحیح موقع ہے وہ یہ کہ جتنی بھی طاقتیں ہیں جو اپنے اوپر اعتماد کر سکتی ہیں وہ جمع ہوں، اپنے ملک کی نظم و نسق کو اپنے ہاتھ میں لیں. اور پاکستان نے بھی اچھے لیسنز لیے ہیں، میرا اپنا ایک خیال ہے کہ حتیٰ پاکستان کی حکومت اس بات کو احساس کرتی ہے کہ ہمیں اپنے راستے کو صحیح طریقے سے ڈیفائن کرنا چاہیے، اور وہ جو ایک زمانہ تھا سعودی پریشر کے اندر آنے کا اور امریکن پریشر کے اندر آنے کا، شاید وہ ابھی بھی چلتا ہو، لیکن کم از کم اتنی جرأت ہوئی کہ ہمارے وزیر خارجہ نے چار جملے بول ہی دیے سعودی عرب کے لیے بھی کشمیر کے معاملے پر، کہ بھائی بےغیرتی کی حد ہوتی ہے. کشمیری عوام جو ہیں وہ اتنی مظلومیت کے اندر سینکڑوں ہزاروں پسے چلے جا رہے ہیں، ایک سال سے اوپر ہو گیا، اس کے اوپر ظلم باضابطہ قانونی ظلم ہو رہا ہے، پہلے بھی ہو رہا تھا ظلم، تو وہ قانون کے اندر لا کے نہیں تھا، اب تو باضابطہ قانونی ظلم ہو رہا ہے، اور کوئی دنیا میں پوچھنے والا نہیں ہے، او آئی سی کو کچھ ہو نہیں رہا ہے. اور وہ سعودی جو کیا کیا دعوے کرتے تھے، تو بہت اچھا ہوا پاکستان کی فارن منسٹری نے کم از کم اتنی جرأت تو دکھائی کہ بول دیا کہ بھائی کچھ کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک دفعہ ختم کرو معاملے کو، کہ کیا تم نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا ٹائم ہے اس اعتبار سے کہ دنیا کی قوموں کے پاس یہ موقع ہے کہ وہ اٹھیں اور اپنی تقدیر کو اور اپنے ارادے کو استعمال کریں، اور انشاءاللہ اس ظلم کے نظام سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش کریں. ابھی یہ معاملہ شروع ہوا ہے اور اگست 2020 ہے، انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر آپ بہت کچھ میں اور آپ دیکھیں گے. اور افسوس اس پر ہے کہ بہت سارے لوگ مر رہے ہیں، بہت سارے لوگ سختیوں میں جا رہے ہیں، لیکن بہرحال دنیا کی ظلم پہ اوپر مبنی اکانومی بہت بڑی تبدیلی سے گزرے گی انشاءاللہ تعالی، اور بہت بڑی اپرچونیٹیز آئیں گی ان لوگوں کے لیے جو اس نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ موو کریں، اور انشاءاللہ خدا و متعال اس کے اندر برکتیں نصیب فرمائیں، اتنی برکتیں کہ وقت کے امام کی تشریف آوری میں تعجیل ہو. خدا ہمیں ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، اور دنیا میں جو کوئی جہاں کہیں بھی ان کی نصرت کے لیے تیاری کر رہا ہے، رہبر معظم، سید مقاومت، مراجع اعظم، اور یمن کے مظلوم عوام، اور دنیا کے دوسرے مظلوم عوام کشمیر کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر، خدا ان سب کو فتح و نصرت نصیب فرمائے، ان کے ارادوں کو مضبوط فرمائے، اور تمام امام کی نصرت کرنے والوں کے درمیان یکجہتی کو، اتفاق کو، اور ان کی ایک دوسرے کی محبتوں میں اضافہ فرمائے خداوند متعال، طاقتوں توانائیوں میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ تعالی، ہم سب کا خاتمہ شہادت کی موت قرار فرمائے انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دو عیدوں کے درمیان یہ موقع ہے، عید غدیر اور عید مباحلہ کے درمیان باسعادت ایام ہیں. خدا انشاءاللہ امامت کی فتح و نصرت کو اس دنیا کے اندر دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.